السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
شدت پسند کمانڈر خان سے تجنا نے تحریک طالبان پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ میں ہوں پشاور سے شبیب شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت پاکستان کے ساتھ اچھے رشتے چاہتا ہے لیکن دھماکوں کی آواز میں بات چیت کی آواز دب جاتی ہے۔ نئی وزیر خارجہ سشما سوراج کی نیوز کانفرنس۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، صدر اوباما نے $5 ارب فنڈ کی تجویز دی ہے جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی مدد کی جا سکے گی۔ اور جنوبی کوریا کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی سے 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم گروپ نے تنظیم سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس گروپ کے ترجمان اعظم طارق نے ذرائع ابلاغ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک طالبان کا موجودہ سسٹم ایک منظم سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی مختلف گروہوں میں اختلافات اور ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ تو جاری ہی تھا، لیکن بدھ کو اس تنظیم کے ایک اہم گروپ خان سید سجنا نے تنظیم سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس گروپ کے ترجمان آزاد طارق نے ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تحریک طالبان کا موجودہ انتظام ان کے بقول ایک منظم سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان اور مرکزی شورا کے رکن آزم طارق نے کہا کہ مختلف طریقوں سے موجودہ نظام کی اصلاح و اتحاد کی کوشش کی گئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک میں موجودہ نظام کے تحت ڈاکہ زنی اور بتخوری کی جا رہی ہے اور مختلف مسالک کے عقائد و نظریات کی پرچار کی وجہ سے دوسرے حلقوں کے طالبان بدظن ہوئے ہیں۔ رواں ماہ ہی یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی امیر ملا فضل اللہ نے خان سید سجنا کو تحریک کے کمانڈر کی حیثیت سے ہٹانے کا حکم دیا تھا جسے ماننے سے سجنا نے انکار کر دیا تھا۔ حکومت نے طالبان شدت پسندوں سے مذاکرات کے ذریعے ملک میں امن و امان بحال کرنے کی کوششیں شروع کی تھی، لیکن سرکاری مذاکراتی کمیٹی اور طالبان شورا کی مار کے اواخر میں ایک ہی براہ راست نشست کے بعد سے یہ عمل فی الحال تعطل کا شکار ہے۔ طالبان کے علیحدہ ہونے والے اس دڑے کے بیان پر تاحال تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان شہد اللہ شاہد کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملا فضل اللہ سے قبل تحریک طالبان پاکستان کی امارت محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کے پاس رہی۔ خان سید سجنا کے گروپ نے اپنے بیان میں افغانستان میں موجود ملا عمر کی سربراہی میں سرگرم طالبان تحریک امارت اسلامی افغانستان سے خود کو منسوب کیا۔ بیان میں خان سید سجنا گروپ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ تحریک طالبان پاکستان میں موجود بعض گروہ عوامی مقامات پر دھماکے کر کے فرضی ناموں سے ان کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم گروپ نے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اس پر مختلف تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ محمد اشتیاق نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا مرکز کہلائے جانے والے علاقے وزیرستان کے ایک اہم مسعود قبیلے کے جنگجوؤں کی طرف سے تنظیم سے علیحدگی کے اعلان کو تجزیہ کار دہشت گرد گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں حکیم اللہ محسود کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد خان سید سجنا کو تحریک طالبان کے سربراہ کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا، لیکن طالبان شورا کی طرف سے سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کو امیر منتخب کیے جانے کے بعد خان سید سجنا کا طالبان کے دیگر دھڑوں سے اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں خان سید سجنا اور شہریار مسعود گروپوں کے درمیان لڑائی میں اطلاعات کے مطابق درجنوں جنگجو مارے گئے۔ اس لڑائی کو ختم کرانے کے لیے کئی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر کہتے ہیں کہ طالبان میں اس تقسیم سے ان کے درمیان لڑائی میں شدت آ سکتی ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے باعث حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل بھی متاثر ہوگا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات میں تعطل کی ایک وجہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔
دیکھیں نا، حکومت تو تمام طالبان کے ساتھ بات چیت کے عمل میں شامل ہے، شریک ہے، اور اس نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا، کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ اور جو اس طرح کی ایک جست لے کر اور اس طرح کی ایک پہل کر کے، پیش رفت کر کے مذاکرات کے عمل کو ترجیح دیتے ہوئے اور کاروائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، ظاہر ہے کہ اس کی اس کوشش کو یقیناً سنجیدگی سے لیا جائے گا۔
مذاکرات میں تعطل کے بعد طالبان کے کئی گروپوں کی جانب سے حالیہ ہفتوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کے بعد گزشتہ ہفتے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں اہم کمانڈروں سمیت 70 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ امریکہ کی دنیا میں قائدانہ حیثیت بدستور برقرار ہے۔ ویسٹ پوائنٹ نیو یارک میں امریکہ کے ملٹری اکیڈمی میں اس سال فارغ التحصیل ہونے والے گریجویٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے دلائل دے کر واضح کیا کہ مزید فوجی مہموں میں شامل ہونے سے قبل صبر و تحمل کا مظاہرہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی امریکہ کی سلامتی کے لیے بدستور براہ راست خطرہ ہے، لیکن اس کی جہت تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں دہشت گرد نیٹ ورک اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ صدر اوباما نے $5 ارب فنڈ کی تجویز دی ہے، جس سے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کی مدد کی جا سکے اور محکمہ دفاع کی انٹیلیجنس نگرانی اور خصوصی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کرنے کو کہا ہے۔ صدر اوباما نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس سال کے بعد بھی امریکہ کے 9,800 فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے، لیکن اگر افغان لیڈروں نے مشترکہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط نہ کیے تو تمام فوجی واپس بلا لیے جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لوئس ریمیریس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منگل کے روز صدر اوباما نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی اور امریکہ کی طویل ترین جنگ کو صدر کے الفاظ میں ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ وہ سال ہے جب امریکہ افغانستان میں اپنا جنگی مشن مکمل کرے گا اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں افغان فورسز کے حوالے کرے گا۔
At the beginning of 2015, we will have approximately 9,800 US service members in different parts of the country.
سن 2015 کے آغاز میں ہم تقریباً 9,800 امریکی سروس ممبرز اس ملک کے مختلف حصوں میں باقی رہنے دیں گے، جن میں ہمارے اتحادی نیٹو اور دیگر رفیق ممالک کے فوجی بھی شامل ہیں۔ سن 2015 کے آخر تک ہم اپنی موجودگی کم کر کے تقریباً نصف کر دیں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اس وقت تک امریکی فوجی صرف کابل اور افغان دارالحکومت کے قریب بگرام ایئر بیس تک کام کریں گے۔ انہوں نے کہا سن 2016 کے آخر تک امریکی فورسز واپس بلا لی جائیں گی اور صرف سفارت خانے کا معمول کا عملہ رہ جائے گا، جیسا کہ عراق میں رکھا گیا ہے، جہاں سے صدر اوباما نے سن 2011 میں فوجیں واپس بلا لی تھیں۔ افغانستان میں اس وقت 32,000 فوجی ہیں، جو باقی رہ جائیں گے وہ افغان فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے سن 2001 میں حکمران طالبان کا تختہ الٹنے کے لیے فورسز افغانستان بھیجی تھیں۔ طالبان، جنہوں نے القاعدہ کو ٹھکانہ فراہم کیا، جو 11 ستمبر کو امریکہ پر حملے کرنے کا ذمہ دار گروپ ہے۔ صدر اوباما کہتے ہیں،
I think Americans have learned that it's harder to end wars than it is to begin them. Yet this is how wars end in the 21st century. Not through signing ceremonies, but through decisive blows against our adversaries.
میرا خیال ہے امریکی جان چکے ہیں کہ جنگیں شروع کرنے سے زیادہ ختم کرنا مشکل ہے، مگر 21ویں صدی میں جنگیں ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، معاہدوں پر دستخطوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے مخالفوں پر فیصلہ کن ضرب لگا کر، منتخب حکومتوں کو اقتدار منتقل کر کے اور ان سیکورٹی فورسز کو ذمہ داریاں سونپ کر جو تربیت یافتہ ہوں اور آخر کار مکمل ذمہ داری قبول کرنے کے قابل ہوں۔ فوجوں کی واپسی کے منصوبے پر کانگریس کے بعض اراکین نے نکتہ چینی کی ہے۔ ایوان میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ بک میکیون نے کہا کہ مسٹر اوباما سیکورٹی پر اپنی مقبولیت کے اعداد و شمار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس نظام الاوقات کو اچانک قرار دیا اور کہا کہ اس منصوبے کے تحت افغانستان بھی اسی طرح خطرات اور افراتفری کا شکار رہے گا جیسے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد عراق میں ہوا ہے۔ بدھ کے روز امریکی صدر ایک اور خطاب میں عراق اور افغانستان کی جنگوں کے بعد امریکی خارجہ پالیسی کا خاکہ بیان کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما نے امریکہ کی خارجہ پالیسی پر جو تقریر کی ہے اس پر نفیسہ خود بھائی نے تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
صدر اوباما نے کل بھی تقریر کی اور آج بھی، جس میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ امریکی افواج وہاں سے انخلا کر رہی ہے۔ اس وقت کے ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کے محقق ڈاکٹر زبیر اقبال لائن پر ہیں۔ کل بھی آپ نے تقریر سنی ہوگی اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ویسٹ پوائنٹ پر صدر اوباما نے تقریر کی اور ایک ہی تسلسل تھا ان دونوں تقاریر میں۔ کچھ بتائیے کہ امریکی ایجنڈا اس وقت کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ جو ہوا ہے یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ اوباما پریزیڈنٹ بنے تھے تو اسی وقت ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ افغانستان سے فورسز واپس بلا لیں گے اور وہاں کی جو جنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس میں وقت لگا ہے، لیکن جو کل ان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے جس کی انہوں نے آج ری افرمیشن کی ہے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر چند مفروضات کے مبنی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو ان کی آرم فورسز ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اب اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ خود وہاں کی انٹرنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے قابل ہیں۔ اس لیے امریکی فورسز کو وہاں سے انخلا کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا، ایک تو یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ امریکہ کو اب دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپنی پوزیشن کو زیادہ بڑھانا ہوگا، خاص طور پہ افریقہ اور نارتھ افریقہ میں، جہاں پر اور مڈل ایسٹ کے ان علاقوں میں جیسے سیریا ہے، جہاں پر اب القاعدہ والے دوبارہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ان کو ایشیا کی طرف پیوٹ کرنا ہے جبکہ یورپ میں حالات خراب ہو رہے ہیں، تو پھر ریسورسز کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ ایسے معاملات میں افغانستان کی طرف توجہ ذرا کم کرنی ہوگی۔ یقیناً بائی لیٹرل قسم کی سپورٹ مل چکی ہے، جس کی وجہ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن سموتھ ہوگی۔ کیسے ہوگی یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ یہ جو مفروضات ہیں یہ یقیناً کانسٹنٹ نہیں رہتے، اگر وہ بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کو بھی فلیکسیبل بنانا پڑے گا۔
یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں۔
صدر باراک اوباما کے اس اعلان کا پاکستان کے حکام، اراکین اسمبلی اور تجزیہ کاروں نے خیر مقدم کیا ہے کہ اس سال کے بعد 9800 امریکی فوجی افغانستان میں موجود رہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما کی طرف سے افغانستان میں 2014 کے بعد بھی 9800 فوجی تعینات رکھنے اور پھر اس تعداد میں بتدریج کمی کے اعلان کو پاکستان میں عمومی طور پر خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی معاون برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے بدھ کو اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق ایک سیمینار سے خطاب میں بظاہر صدر اوباما کے اس اعلان کی حمایت کرتے ہوئے کہا،
وی ہیو آلویز ایڈووکیٹڈ دیٹ اے میجرڈ پلانڈ organized drawdown would be far more favorable to ensuring peace and stability in that country.
طارق فاطمی نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ منصوبہ بندی اور منظم انداز میں افغانستان سے انخلا پڑوسی ملک میں امن و استحکام کے لیے سود مند ہوگا۔ طارق فاطمی نے کہا کہ افغانستان اپنی تاریخ کے ایک اہم دور سے گزر رہا ہے جہاں انتقال اقتدار کے علاوہ اقتصادی معاملات اور سلامتی کی ذمہ داریاں بھی منتقل ہو رہی ہیں۔
It is in no one's interest to see a return of the 1990s. Therefore, we believe
that neither an abandonment of Afghanistan nor a policy of interference in that country serves the purpose of any one of us.
Unka kehna hai ki ye kisi ke mafad mein nahi ki 1990 ki dehai wale halaat dobara laut kar aaye, lihaza hum samajhte hain ki iska jawab ye hai ki na to Afghanistan ko tanha choda jaye aur na hi uske mamlaat mein mudakhalat ki jaye. Pakistan ke ewane bala yani senate ki committee braye umure kharja ke chairman Haji Adil ne Voice of America se guftugu mein kaha ki maujooda halaat mein gair mulki faujiyon ki maujoodgi khud Afghanistan aur khitte ke mafad mein hai.
Unka rehna jo unhone kaha ki 10,000 se kuch kam رہیں گی 2016 تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے لیکن جب تک کہ افغانستان میں امن نہ آئے اور افغانستان میں جو قوتیں لڑ رہی ہیں وہ بھی اس امن کے سسٹم میں شامل نہ ہوں تو اس وقت تک تو وہاں کی اور جب تک کہ افغانستان کی فورسز جو ہیں افغانستان کی جو پولیس ہے اس کی پوری ٹریننگ نہ ہو تو میرے خیال میں یہ تو ہمارے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ افغانستان میں فوجیں رہیں.
افغانستان میں 2014 کے بعد امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا انحصار امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر نئے افغان صدر کی جانب سے دستخط پر ہے. صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دونوں امیدوار عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی امریکہ سے سیکیورٹی معاہدے کے حق میں ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی کامیابی کی صورت میں اس معاہدے پر دستخط کر دیں گے. افغانستان میں اس وقت 32,000 امریکی فوجی تعینات ہیں. صدر اوباما نے منگل کو کہا تھا کہ 2015 کے شروع میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد لگ بھگ 9,800 ہوگی اور جب جنوری 2017 میں ان کی مدت صدارت مکمل ہوگی تو اس وقت افغانستان میں 1,000 سے بھی کم امریکی فوجی ہوں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جنوبی کوریا کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی سے 21 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے. عہدیداروں کے مطابق آگ لگنے کا یہ واقعہ معمر افراد کے ایک ہسپتال میں بدھ کے روز پیش آیا. عہدیداروں کے مطابق جنگ سیانگ میں واقع ایک ہسپتال کی دوسری منزل پر آگ بھڑک اٹھی جہاں زیادہ تر 70 سے 80 سال کی عمر کے لوگ زیر علاج تھے. آگ بجھانے والے عملے کے ایک عہدیدار نے کہا کہ حادثے کے شکار ہونے والوں میں سے 6 افراد کی حالت نازک ہے. لی نے کہا کہ جب عمارت میں آگ لگی تو وہاں 34 افراد موجود تھے. سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ لیبیا کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر بن غازی کے فوجی اڈوں پر بمباری کی ہے. یہ کارروائی سابق منحرف فوجی جنرل کی طرف سے باغیوں کو اس علاقے سے اکھاڑ پھینکنے کی مہم کا حصہ ہے. اس سابق جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار فورسز نے بدھ کے روز شہر کے مغربی کمپاؤنڈ میں 17 فروری شہدا بریگیڈ کے اڈے کو فضائی نشانہ بنایا. کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی لیکن عینی شاہدوں نے بتایا کہ املاک کو نقصان پہنچا. 17 فروری بریگیڈ سابق باغیوں نے قائم کیا تھا جو بنغازی میں سب سے بڑا عسکریت پسند گروپ ہے. تھائی لینڈ میں فوجی حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ تحویل میں لیے گئے اکثر افراد کو رہا کیا جا چکا ہے. فوج نے رہا کیے گئے متعدد افراد کے ویڈیو بھی جاری کیے جن میں ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کسی طرح کا ناروا برتاؤ نہیں کیا گیا. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
گزشتہ ہفتے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آنے والی فوجی قیادت نے بہت سے قیدیوں کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی گئی ہے. اس ویڈیو میں ریڈ شرٹ مظاہرے کے لیڈر جاتو پون پرومپام بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے بے دخل ہونے والی وزیر اعظم ینگ لکشناواد کی حکومت کی حمایت کی. پرومپان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب ٹھیک ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے. مظاہرے کے لیڈر جنہوں نے مز ینگ لک کی حکومت کی مخالفت کی بدھ کے روز پولیس کے سامنے پیش ہوئے. لانگ پو بدئی سارا ایک بدھ بخشو مظاہرے کی لیڈر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ ان کا نام فہرست سے خارج کر دیا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے صحیح کام کیا ہے، ہم نے کسی پر حملہ یا ہلاک کرنے کی دھمکی نہیں دی ہے، ہم نے سرکاری عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی سرکاری عمارتوں کو تالے لگائے ہیں، وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھیں. نیشنل پیس اینڈ آرڈر مینٹیننگ کمیٹی نے ہمیں سیکیورٹی خطرات سے متعلق ایک خط ارسال کیا لیکن ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں. دونوں اطراف کے مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور فوج کے احکامات اور گرفتاری کی دھمکیوں کو چیلنج کر رہے ہیں. تاہم ان تمام کشیدگیوں کے باوجود دارالحکومت میں زندگی معمول پر ہے. فوج نے کرفیو میں نرمی کر دی ہے. فوج کے ترجمان کرنل ویناچون نے منگل کے روز وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوج باور کرتی ہے کہ ملک کے مسائل سابق وزیر اعظم تھاکسن شناوات کے اثر رسوخ کا نتیجہ ہیں. مسٹر تھاکسن سن 2001 سے 2006 تک وزیر اعظم رہے جب انہیں بدعنوانی کے الزامات میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. ارب پتی تاجر اب دبئی میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی بہن ینگ لک شناوات آخر کار ان کی جگہ حکومت کی سربراہ بنی. انہیں بھی اس ماہ کے اوائل میں اقربا پروری کے شک و شبے میں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یوکرین کے لیے امریکہ کے سفیر جیفری پائٹ کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقے میں علیحدگی پسند کم از کم روسی حکومت کی ملی بھگت کے بغیر اپنی لڑائی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اس بارے میں الپیسین کی رپورٹ انجم مہرل گل کی زبانی.
صرف چند ہی ہفتے پہلے روس کی پشت پناہی والے علیحدگی پسند عام سے شدت پسند تھے جو کہ مشرقی یوکرین کی چند عمارات پر قبضہ کیے ہوئے تھے. تاہم اب وہ ایک بااثر عسکری قوت میں تبدیل ہو چکے ہیں جس نے مشرقی یوکرین کے مرکزی ہوائی اڈے اور یوکرین کے فوجی یونٹوں پر کامیاب حملے کیے ہیں. سفیر پیاٹ کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا
There's extensive evidence that these groups are coming from across the Russian border. Personally,
ایسے بہت سے ثبوت ہیں کہ یہ گروپ روسی سرحد کے پار سے آ رہے ہیں. ذاتی طور پر مجھے اس بارے میں شک ہے کہ یہ سب کسی سرکاری پشت پناہی کے بغیر ممکن ہوا ہو یا کم از کم آشیرواد کے بغیر. امریکی سفیر نے علیحدگی پسندوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جب ملک میں ایک نئی حکومت تشکیل پا رہی ہے تو ان حملوں کا مقصد انتشار پیدا کرنا ہے. پیاٹ نے اتوار کے روز مشرقی علاقے میں تشدد کے باوجود ملک بھر میں منعقد ہوئے انتخابات کو سراہا. انہوں نے سرکاری مبصرین کی جانب سے دو مشرقی علاقوں میں انتخابات نہ ہونے کے باوجود انتخابی نتائج کو جائز قرار دینے سے اتفاق کیا. جیفری کا کہنا تھا
But on balance, we see this as perhaps the freest election in Ukraine's history.
کتاب پر امیدواروں کی تعداد، انتظامی تیاریوں اور آزادی صحافت کے حوالے سے شاید یہ یوکرین کی تاریخ کے سب سے آزاد انتخابات تھے. یوکرین اور یوکرینی عوام کے لیے یہ ایک مثبت الیکشن تھا. امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ پیٹرو پوروشینکو جو بظاہر صدارتی انتخابات کے فاتح ہیں انہیں ایک واضح اختیار ملا ہے اور امریکہ ان کی ترجیحات کی توثیق کرتا ہے، یعنی مشرقی علاقے میں امن قائم کرنا، اپنے لوگوں تک پہنچنا، کرپشن کے خلاف جنگ اور یوکرین کو مغرب کے قریب لانا. پیاٹ کا کہنا تھا
We see this as a way to build prosperity for Ukrainian citizens.
ہم اسے یوکرین کے عوام کے لیے خوشحالی کی تعمیر کی ایک راہ کے طور پر دیکھتے ہیں. یوکرینی اداروں کے لیے استحکام کی تعمیر اور اس ملک میں ایک زیادہ جمہوری اور منصفانہ معاشرے کی تعمیر کی ایک راہ کے طور پر. پیاٹ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلے ہی معاشی اور فوجی امداد فراہم کی ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. سفیر پیاٹ کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کی جانب سے یورپ نواز تحریک کی مدد کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے. اس تحریک کے نتیجے میں یوکرین کے سابق صدر کی معزولی عمل میں آئی اور روس نے کرائمیا پر قبضہ کر لیا اور مشرقی علاقوں میں انتشار پھیلایا. انہوں نے روس کی جانب سے امریکہ پر عائد کیے جانے والے الزامات کو مسترد کیا کہ امریکہ نے تحریک کو منظم کیا تھا. انہوں نے یوکرین میں گزشتہ 6 ماہ میں وقوع پذیر ہوئے واقعات کو ایک باوقار انقلاب قرار دیا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لبنان کی سیکیورٹی فورسز ہمسایہ ملک شام میں جاری خانہ جنگی میں شدت آنے کی وجہ سے اپنے ملک کی سرحدوں کی نگرانی میں مصروف ہیں. پچھلے 3 سال کے دوران ان کے پاس فوجیوں کی اتنی کافی تعداد نہیں تھی جو غیر قانونی فصلیں کاشت کرنے والے کاشتکاروں پر باقاعدگی سے چھاپے مارنے کے لیے درکار تھی، جس کے نتیجے میں ملک کے مشرقی حصے میں واقع زرخیز وادی بیکا میں بھنگ کے کھیتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور بھنگ کے پودے گندم، جو اور سبزیوں کی کم منافع بخش فصلوں کی جگہ لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی سلاتسکا ہوک کی رپورٹ، یاسمین جمیل کی زبانی۔
نوکیلے پتوں والے اس پودے سے حشیش کے نام سے موسوم ایک خاص قسم کا نشہ آور مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جس کی دنیا بھر میں سرور اور سکون آور منشیات بنانے والوں میں بڑی مانگ ہے۔ یہ ایک سخت جان فصل ہے جو خشک سالی کی صورتحال میں بھی آب پاشی کے بغیر اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔ علی ناصری شمس کہتے ہیں کہ وہ بھنگ کاشت کر کے کسی دوسری فصل کے مقابلے میں زیادہ آمدنی حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے کھیتوں کی خاطر لڑائی کے لیے تیار ہیں۔
نحن بدنا نعيش مثلنا مثل الناس،
وی وانٹ ٹو لیو ایز ایوریون ایلس، ما عندنا مشکل، دے وانٹ ا کنفرنٹیشن۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہر کوئی کرتا ہے۔ اگر وہ لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جلد ہی کٹائی کا موسم آنے والا ہے، اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہم ان کا خیر مقدم کریں گے، اگر وہ اسے قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اچھے لوگ ہیں۔ لبنان میں بھنگ ایک غیر قانونی فصل ہے اور وہاں کی حکومت بھنگ اگانے والے کاشتکاروں پر ہر سال چھاپے مار کر ان کی فصلیں تباہ اور جرمانے عائد کرتی رہی ہے۔ حسان شمس الدین منشیات پر کنٹرول سے متعلق لبنانی یونٹ کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں
نحن بنعرف انه خلال مرحله التسعينات تقريبا 2012،
ہمیں معلوم ہے کہ سن 1990 سے سن 2012 کے عرصے میں بھنگ کی روک تھام کی کاروائیاں سالانہ بنیادوں پر ہوتی رہی ہیں اور اس سلسلے میں تمام مواد، نقل و حرکت کے انتظامات، لوگ اور تکنیکی مسائل تیار ہوتے تھے۔ لیکن 3 سال سے زیادہ عرصے سے جب سے شام کی جنگ شروع ہوئی ہے اب یہ صورتحال نہیں رہی۔ کرنل حسان شمس الدین کا کہنا ہے
بس بالعام 2012
سن 2012 میں لبنان کے ارد گرد علاقائی اور سیکورٹی سے متعلق حالات اور شام میں عدم استحکام کی وجہ سے بھنگ کی تلفی اور بیکنی میں کچھ رکاوٹیں پیش آئیں۔ اس سال لبنان کی سرحدوں پر صورتحال کی وجہ سے تلفی کا کام روک دیا گیا تھا۔ وادی بیکا کے کاشتکاروں نے بھنگ کے پودوں کی تلفی کی سرکاری کوششوں کی ہمیشہ مزاحمت کی ہے۔ اب وہ اعلانیہ بھنگ کی پیداوار بڑھانے پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بار پھر لبنانی کاشتکار علی ناصر شمس۔
وكل سنه عم نزيد المساحات اللي عم نزرع، عم نعمل يعني من 3 سنين حنزرع ضعف المزروع زرعنا، السنه اللي بعدها
ہم ہر سال بوائی کے رقبے میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جس کے متعلق ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ 3 سال پہلے ہم نے حکام کو بتایا تھا کہ ہم اپنی کاشت دگنی کر دیں گے، ہم نے ایسا کیا اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال اس سے 5 گنا زیادہ فصل کاشت کریں گے، ہم نے یہ اضافہ کیا اور ان کا مقابلہ کیا اور ہم ہر سال اس کی پیداوار بڑھائیں گے، یا پھر وہ ہمیں اس کا کوئی متبادل دیں، اسے قانونی حیثیت دیں، یا پھر اس معاملے پر ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ہوگی۔ شمس کہتے ہیں کہ بھنگ کو تمباکو کی طرح قانونی حیثیت دینے سے حکومت کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح وہ بھنگ اگانے والوں سے ٹیکس وصول کر سکتی ہے۔ ماہر معاشیات مروان اسکندر اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔
انا بعتبر انه لبنان بيحتاج
میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبنان کو یہ فصل اگانے کی ضرورت ہے اور وادی بیکا اور اکار کے علاقوں میں اسے دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے اندازوں کے مطابق بھنگ کی فصل کو قانونی شکل دینے اور اسے امریکہ یا کچھ یورپی ملکوں میں برآمد کرنے سے جہاں اس کی اجازت ہے، ہم لبنانی معیشت میں $2 ارب کا اضافہ کر سکتے ہیں اور ریاستی بجٹ کو $40 کروڑ فراہم کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال جب شام کی خانہ جنگی سے منسلک تشدد اس کی سرحدوں سے باہر پھیلا اور لبنان کے ساحلی شہروں کو بم دھماکوں اور مسلح لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور وادی بیکا کے قصبے راکٹوں کی زد میں آئے تو لبنانی حکام نے خاموشی سے اس جنگ کو ایک جانب رکھ دیا جو انہوں نے گزشتہ 2 عشروں سے بھنگ کے کاشتکاروں کے خلاف شروع کر رکھی تھی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بھارت کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد بدھ کے روز لاہور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
بھارت کے اپنے 2 روزہ دورے سے واپسی کے بعد لاہور میں یوم تکبیر کے ضمن میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کی اقتصادی ترقی ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور یہی ان کا ایجنڈا ہے، جبکہ ان کے بقول لانگ مارچ کرنے والوں کا ایجنڈا ان کی سمجھ سے بالا تر ہے. وزیر اعظم کا واضح اشارہ ملک میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے تازہ ترین بیان کی طرف تھا، جس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے 4 حلقوں میں انگوٹھوں کے نشانات کی شناخت کیے جانے کا ان کا مطالبہ اگر پورا نہ ہوا تو اس برس 14 اگست کو ان کی جماعت احتجاجی لانگ مارچ کرے گی. وزیر اعظم کا استدلال تھا کہ ان کی حکومت سیاست سے بالا تر ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف غیر مبہم اشارہ کرتے ہوئے کہا،
سیاست کرے جب سیاست کا وقت آئے گا، الیکشن لڑنا ہوگا، جھوٹے سچے الزام لگا دینا، جھوٹے الزام کوئی نہیں سنے گا، سچے سن لے گا کوئی، جھوٹے نہیں سنے گا. آج کل یار یہ 80s اور 90s نہیں ہے، یہ 80s اور 90s والی سیاست کھیل رہے ہیں. ہم اس سے باہر آگے ہوئے ہیں، کئی کب کے باہر آگے ہوئے ہیں کوئی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست نہیں چلے گی. اب یہ سیاست چلے گی، ڈلیور کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو، ملک کو ترقی دلاؤ، ملک کو خوشحالی دلاؤ، ملک کو آگے لے کے جاؤ، باعزت ملک کی صفوں میں پاکستان کو کھڑا کرو. یہی سیاست چلے گی اور یہی سیاست چلنی چاہیے پاکستان.
پاکستان تحریک انصاف کی ایک ترجمان ثانیہ کامران نے وائس آف امریکہ کے ساتھ وزیر اعظم کے اس بیان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پڑھے لکھے طبقے، خواتین اور جوانوں کو سیاست میں فعال کیا ہے اور وہ آج کی سیاست کر رہی ہے.
جو موقف اور جو پلیٹ فارم پی ٹی آئی نے دیا ہے سیاست کا نوجوانوں کو اور خواتین کو، میاں صاحب تو اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. میاں صاحب تو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 80-90 کی سیاست وہ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں. وہ خود اس دور میں رہ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کر گئے تھے کہ جس طرح مرضی اس عوام کو ہم گھسیٹیں گے، ان پہ ٹیکس لا دیں گے، ان کو جس طرح مرضی ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے، یہ ریئیکٹ نہیں کرے گی. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی عوام ریئیکٹ کر رہی ہے.
لاہور میں اپنی تقریر میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی جماعت ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صنعتیں محض آج نہیں لگنی بلکہ یہ آئندہ بھی لگتے رہنی ہیں، لہذا بجلی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر حکومت مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے اور ہمیں دہشت گردی پر بھی مکمل کنٹرول کرنا ہوگا. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان اجلاس توقع ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزرائے اعظم کی ملاقات سے بہت پہلے منعقد ہوگا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے کامران حیدر نے.
وزرائے اعظم نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان نئی دہلی میں ہونے والی ملاقات سے متعلق پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ تحفظات کو رد کرتے ہوئے نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 50 منٹ کی نشست میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر اور پانی کے تنازعات سمیت تمام امور اٹھائے گئے. بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر متوقع ملاقات سے پہلے ہی سیکرٹری خارجہ ملیں گے، جن میں تمام مسائل پر بات چیت ہوگی.
جو تھوڑے بہت ایریز آف کنسرن کی بات ہوئی تھی بالکل یعنی ان پاسنگ یا انڈائریکٹلی ہوئی اور دونوں طرف سے ہوئی، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جی وہاں سے اگریشن تھا اور ہماری طرف سے کوئی پولائٹ ویکنیس یا پولائٹنس تھی. اور آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، دیر واز سنسیریٹی، warmth and a kind of determination to move forward. Okay, we didn't expect a very major, very ceremonial occasion, jisme symbolism hoti hai. Wo bhi khuda ke fazl se theek thi. Lekin I think on substance also, the two sides agreeing to move forward and work for peace was, I think, a major outcome.
وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب سے پہلی ملاقات کو خوشگوار قرار دیا، تاہم مقامی میڈیا میں اسے کچھ مختلف انداز میں بیان کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے مسٹر مودی کی طرف سے دہشت گردی کے خاتمے کے مطالبے پر بھی کشمیر یا پانی کے تنازعات پر بات نہ کی. انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون شہ سرخی میں کہتا ہے کہ رسمی ملاقات میں بھارت نے وزیر اعظم کو شوکاز تھما دیا. ایک اور موقر روزنامہ ڈان اپنے ادارے میں لکھتا ہے کہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد مخصوص نوعیت کی معلومات میڈیا کو فراہم کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ مسٹر مودی سخت گیر موقف اپنائے ہوئے ہیں بجائے کہ ام پسندانہ. تاہم سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات ماضی میں ہونے والی دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم کی ملاقاتوں سے مختلف تھی.
پچھلی گورنمنٹ میں منموہن سنگھ صاحب نے کئی دفعہ اعادہ کیا کہ I want better relations, but he did not have a total majority. He always said I can't carry all my coalition partners with me. اب اس دفعہ اس گورنمنٹ کے پاس اپنی میجورٹی ہے, وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو دے ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دیئر کوالیشن پارٹنر. اور دوسری فرق یہ تھا کہ واجپائی صاحب کے وقت میں ان کا آخری سال تھا, اب دونوں گورنمنٹیں نئی آئی ہیں اور ان کا ٹینیور از ہیڈ آف دیم. تیسرا, دونوں کا ایجنڈا جو ہے وہ اکنامک پروگرس ہے اور وہ اس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں. اور چوتھا, دونوں نے اگری کیا ہے کہ جب تک امن نہیں ہوگا, حالات اچھے نہیں ہوں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت میں جامع مذاکرات کے نام میں تبدیلی اور ایجنڈے میں اضافہ بھی ممکن ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز مودی ملاقات سے جنوبی ایشیا کے عوام شاید پر امید ہوں, لیکن دونوں ملک روایتی طور پر حریف رہے ہیں اور ان دونوں میں قیام امن کے لیے کچھ مزید اقدامات کی ضرورت ہے. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بدھ کے روز بھارت کی خارجہ امور کی وزیر سشما سوراج نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ اپنی دو طرفہ ملاقات میں انہیں بتایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اگر بم دھماکے جاری رہے تو دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات مؤثر نہیں ہو سکتے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
ملک کی نئی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بہتر رشتے چاہتا ہے. انہوں نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کے مابین منگل کے روز ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی نے نواز شریف سے کہا کہ بم دھماکے بند ہونے چاہیے کیونکہ دھماکوں کے شور میں بات چیت کی آواز دب جاتی ہے. وہ اپنے قلمدان کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھیں.
ہم لوگوں نے پاکستان سے جب بات کی تو یہ کہا کہ ہم اچھے رشتے چاہتے ہیں, لیکن اچھے رشتوں میں جو بات چیت کی بات ہے وہ بات چیت سفل اور صحیح تبھی ہو سکتی ہے جب پہلے آتنک بند ہو, جس کو پردھان منتری کہتے ہیں کہ بم دھماکے کی آواز میں بات کی آواز رک جاتی ہے, سنائی نہیں پڑتی. انہی شبدوں میں انہوں نے ان سے کہا کہ بم دھماکے بند ہوں اور ہم بات کریں تو آواز دونوں کو سنائی دے گی, لیکن اگر بم دھماکے چلتے رہیں گے تو اس میں بات کی آواز دب جائے گی. اور یہ بات انہی الفاظ میں انہوں نے نواز شریف کہا.
سشما سوراج نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی بات چیت بم دھماکوں سے متاثر نہیں ہونی چاہیے. ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو یو پی اے حکومت کی پاکستان پالیسی پر نکتہ چینی کرتے تھے, آپ کی حکومت منموہن سنگھ کی حکومت سے الگ کیسے ہوگی؟ سشما سوراج نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی ترجیح دنیا کو بھارت کی اہلیت دکھانا اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا قیام اور افریقہ, آسیان ملکوں اور یوروپ کے ساتھ باہمی رشتوں کو بہتر بنانا ہوگی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب پاکستان سے کہا گیا کہ وہ ممبئی حملوں سے متعلق مقدمات میں تیزی لائے تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. ادھر پاکستان نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے مابین مذاکرات کا نتیجہ توقعات سے کہیں بہتر سامنے آیا ہے. قومی سلامتی اور خارجہ امور میں نواز شریف کے مشیر سرتاج عزیز نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ بات چیت کے دوران دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھا تھا, جس پر پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے بھارتی ہم منصب کو بتایا کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا باہمی مسئلہ ہے اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. پاکستانی حکومت اور عوام دونوں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے عہد کے پابند ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بدھ کے روز پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو پولو گراؤنڈ کے ایک ریفرنس کیس میں بری کر دیا. اس کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود اس رپورٹ میں.
احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو ان کے خلاف مبینہ بدعنوانی کے ایک پرانے مقدمے سے بری کر دیا۔ بدھ کو اسلام آباد میں احتساب عدالت نے نیب کی طرف سے دائر پولو گراؤنڈ ریفرنس میں ان کی بریت کا فیصلہ سنایا۔ عدالتی کارروائی کی تفصیلات کے بارے میں آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پانچ ریفرنس میں سے دو پر فیصلہ 4 جون کو سنایا جائے گا۔
دو ریفرنسز کے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اس کے اندر سے ٹرائل اور ہوگا اور گواہیاں آنی چاہیے، اور ایک ریفرنس جو پولو گراؤنڈ ریفرنس تھا اس کے اندر انہوں نے ایکوئٹ کر دیا کہ اور انہوں نے کیونکہ کہا کہ جو مین ایکیوز تھا جس کے اوپر مس یوز آف اتھارٹی تھی اس کو بری کر دیا گیا ہے، تو آصف صاحب کے خلاف بھی کوئی گواہی نہیں آئی ہے تو اس کو ان کو بھی ہم بری کرتے ہیں۔
آصف زرداری کے خلاف قومی احتساب بیورو نے 5 ریفرنسز دائر کر رکھے تھے جن پر کارروائی 2008 میں ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد نہیں ہو سکی تھی کیونکہ مدت صدارت کے دوران انہیں ایسی کسی بھی عدالتی کارروائی سے استثناء حاصل تھا، لیکن گزشتہ سال ستمبر میں ان کی مدت صدارت کے ختم ہوتے ہی دوبارہ ان مقدمات پر عدالتی کارروائی شروع کی گئی۔ ان ریفرنسز میں ایس جی ایس، کوٹیکنا، اے آر وائی گولڈ اور ٹریکٹروں کی خریداری کی سرکاری اسکیم میں مبینہ بدعنوانی کے مقدمات بھی شامل تھے۔ جس ریفرنس کا فیصلہ بدھ کو سنایا گیا اس میں یہ الزام تھا کہ انہوں نے 90 کی دہائی میں ذاتی استعمال کے لیے سرکاری خرچ پر وزیر اعظم ہاؤس میں پولو گراؤنڈ تعمیر کروایا تھا۔ 90 کی دہائی میں آصف علی زرداری کی اہلیہ بینظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ سابق صدر کے وکلاء نے عدالت سے درخواست کر رکھی تھی کہ اب تک ہونے والی کسی بھی کارروائی میں ان کے بقول ایسے شواہد سامنے نہیں آ سکے جس کی بنا پر آصف علی زرداری پر الزام ثابت ہوتا ہو، لہٰذا انہیں بری کیا جائے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ آصف زرداری کسی بھی ریفرنس میں مرکزی ملزم نہیں، جبکہ عدالت تمام مرکزی ملزمان کو پہلے ہی بری کر چکی ہے۔ سابق صدر کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ۔
بھارت کی وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی کی تعلیمی ڈگری کے بارے میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ نئی دلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
ملک کی نئی وزیر تعلیم اسمرتی ایرانی کی تعلیمی لیاقت کے سلسلے میں ایک نیا تنازعہ پیدا ہو گیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ مودی حکومت میں ایک ایسے شخص کو وزیر تعلیم بنایا گیا ہے جو گریجویٹ بھی نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر اجے ماکن اور پارٹی ترجمان میم افضل نے کہا کہ اسمرتی ایرانی نے الیکشن کمیشن میں جو حلف نامہ داخل کیا ہے اس میں متضاد باتیں درج ہیں جو کمیشن کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ میم افضل نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا اسمرتی ایرانی کی ترجیحات میں نہیں تھا، اس کے باوجود ان کو وزیر تعلیم بنایا گیا۔
جنہوں نے کالج میں داخلہ لینے کے بعد گریجویشن کرنا بھی اپنی پرائیورٹیز میں شامل نہیں کیا، جن کو ایجوکیشن کو حاصل کرنا جن کی پرائیورٹی شاید نہیں رہی، وہ آج ایجوکیشن منسٹر پورے دیش کی بنیں گی، تو اس طرح کی باتیں تو ہوں گی۔
بی جے پی نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی ترجمان مختار عباس نقوی نے کہا کہ کانگریس کو اب اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ آبی وسائل کی ترقی کی وزیر اور شعلہ بیان مقرر اوما بھارتی نے سوال کیا کہ سونیا گاندھی کی تعلیمی لیاقت کیا ہے۔
آئی وانٹ ٹو آسک میڈم سونیا گاندھی واٹ از ہر کوالیفیکیشن بیکاز شی واز ہیڈنگ یو پی اے گورنمنٹ۔
اوما بھارتی کہہ رہی تھی کہ میں سونیا گاندھی سے ان کی تعلیمی لیاقت پوچھنا چاہتی ہوں، وہ یو پی اے حکومت کی سربراہ تھیں، کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ یاد رہے کہ اسمرتی ایرانی نے 2004 میں الیکشن کمیشن میں داخل کردہ حلف نامے میں کہا تھا کہ انہوں نے 1996 میں دہلی یونیورسٹی کے اسکول آف کرسپونڈنٹ سے بی اے کیا ہے، لیکن 2014 میں داخل کردہ حلف نامے میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 1994 میں دہلی یونیورسٹی کے اسکول آف اوپن لرننگ سے بی کام پارٹ 1 مکمل کیا ہے۔ اسمرتی ایرانی ایک ٹی وی ایکٹریس ہیں اور مودی حکومت میں سب سے کم عمر وزیر ہیں، وہ 38 سال کی ہیں۔ بی جے پی اور نریندر مودی کی ایک حمایتی اور خواتین کے حقوق کی علمبردار مدھو کشور نے بھی اسمرتی کو وزیر تعلیم بنائے جانے پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمرتی صرف 12ویں پاس ہیں، انہیں نارمل کورس میں داخلے کے لیے اچھے نمبر بھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بی جے پی کے اندر سے بھی اسمرتی کو وزیر تعلیم بنائے جانے کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ مدھو کشور نے مودی کے اس قدم کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ اسمرتی ایرانی سے جب میڈیا نمائندوں نے اس سلسلے میں سوال پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے علم بردار گروپ ایک نوجوان خاتون کے قتل پر مشتعل ہیں جسے اس کے خاندان نے پسند کی شادی کرنے پر غیرت کے نام پر ہدف بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کمشنر ناوی پلی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ضمن میں کارروائی کرے۔ ایاز گل کی تفصیلی رپورٹ اور ناوی پلے کے بیان پر مبنی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پولیس نے بتایا کہ 25 سالہ فرزانہ پروین کو ایک عدالت کے باہر اس کے اپنے خاندان کے افراد نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والی خاتون کی نسبت اپنے کزن سے طے پائی تھی، لیکن اس نے خاندان کی مرضی کے بغیر اپنی پسند سے شادی کر لی، جس پر اس کے اہل خانہ نے اس کے شوہر کے خلاف اغوا کا کیس دائر کر دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان خاتون ہائی کورٹ کے باہر اس کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ خود جج کو بتا سکے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، لیکن تقریباً 2 درجن رشتے دار جن میں فرزانہ پروین کے والد اور بھائی بھی شامل تھے اس پر اینٹوں سے حملہ کر دیا۔ اسے سر پر شدید ضربیں آئیں اور ایک مقامی ہسپتال میں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ پولیس عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس کے والد کے علاوہ باقی تمام حملہ آور فرار ہو گئے۔ والد نے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کے قتل میں حصہ لیا، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں کیونکہ اس نے خاندان کی تذلیل کی تھی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبردار کمیشن نے کہا ہے کہ اس قتل پر شدید تشویش اور ناگواری کے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ اس عورت کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے ملک کے قانون کے مطابق اپنی پسند سے شادی کی۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ مایوس کن بات تو یہ ہے کہ وہاں موجود راہگیر اور پولیس کسی نے بھی اس جرم کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کمیشن کے سیکرٹری جنرل آئی اے رحمان نے کہا کہ پاکستانی حکام کی طرف سے کارروائی نہ کرنے کے نتیجے میں ایسے اقدام کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
We feel that these are premeditated murders and the trend has been strengthened.
آئی رحمان کہتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جانے والے قتل ہیں، اور اس رجحان کو حکومت کی طرف سے اس نوعیت کے جرائم پر قابو پانے میں ناکامی سے تقویت ملی ہے، اور پھر معاشرے میں بڑھتے ظلم نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسروں کی جانیں بھی لیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق سرکاری اعداد و شمار مرتب تو نہیں کیے گئے، لیکن 2013 میں غیرت کے نام پر کیے گئے جرائم میں تقریباً 900 عورتوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کمیشن نے کہا کہ یہ اندازہ بھی کم ہے کیونکہ بیشتر قتل کی رپورٹ درج ہی نہیں کرائی جاتی۔ اس نوعیت کے قتل پر تقریباً کسی پر نہ تو مقدمہ چلایا جاتا ہے اور نہ ہی اسے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حیران کن بات نہیں کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر کیے جانے والے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مجرموں کو عام طور پر آزاد ہی رہنے دیا جاتا ہے، یا پھر پولیس کی ناقص تفتیش کے نتیجے میں وہ رہا ہو جاتے ہیں، یا سیاسی اثر و رسوخ کے تحت انہیں بچا لیا جاتا ہے، یا پھر مقتول کے خاندان یا دوسرے رشتہ داروں سے معافی دلوا دی جاتی ہے۔ اس قتل پر جہاں ملک میں انسانی حقوق کے علمبرداروں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، وہیں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر نیوی پلے نے 25 سالہ حاملہ خاتون کے قتل کی بھرپور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں فرزانہ پروین کے قتل پر انتہائی صدمہ ہوا ہے، جو پاکستان میں کئی دوسری خواتین کی طرح اپنے ہی خاندان والوں کے ہاتھوں قتل کر دی گئیں کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ پلے کا کہنا ہے کہ اس کے لیے آنر کلنگ یا غیرت کے نام پر قتل کی اصطلاح بھی استعمال کرنا نہیں چاہتی، اس طرح خاتون کو قتل کرنے میں غیرت یا عزت کا کوئی شائبہ نہیں ملتا۔ ہائی کمشنر نیوی پلے نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو غیرت کے نام پر اس طرح کے مسلسل جرائم کو ختم کرنے اور خواتین کے خلاف تشدد کی ہر قسم کو روکنے کے لیے سخت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2001، 2003 اور 2005 میں 3 الگ قراردادوں میں اپنے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم کی روک تھام اور خاتمے کے لیے قانون، تعلیم اور سماجی سطح پر کوششوں میں اضافہ کر دیں اور ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان عالمی سطح پر ان ملکوں میں شامل ہے جہاں خواتین کے خلاف تشدد کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نامور امریکی ادیب ادبی شخصیت مایا اینجلو 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ گزشتہ نصف صدی میں مایا نے متعدد کتابیں لکھیں، وہ ایک موسیقار اور اداکارہ بھی تھیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فیتھ لیپیڈس نے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالی ہے۔ یہ رپورٹ ندیم یعقوب کی زبانی۔
مایا اینجلو 1928 میں ریاست میزوری کے شہر سینٹ لوئی میں پیدا ہوئیں، مگر انہوں نے اپنا زیادہ تر بچپن ریاست آرکنسا کے چھوٹے سے قصبے سٹیمپ میں اپنی دادی کے ساتھ گزارا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں بسنے والے سیاہ فام امریکیوں کے لیے یہ نسلی امتیاز اور معاشی مشکلات کا دور تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کی جانے والی کہانیوں، گیتوں اور حکمت کی وجہ سے ان کے لیے یہ سب برداشت کرنا کچھ آسان ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ کیسے فنون لطیفہ نے ان کی مقامی مسیحی کمیونٹی پر ایک خاص قسم کا اثر مرتب کیا۔ میرا تعلق جس مسیحی کمیونٹی سے تھا وہ قصبے میں انتہائی چھوٹی تھی۔ جب سب لوگ گرجا گھر میں موجود ہوتے تو ہم 32 افراد ہوتے۔ اس کے باوجود میں نے ان لوگوں سے فنون لطیفہ کی طاقت کے بارے میں جانا کہ انسان اس کی مدد سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مایا اینجلو کے۔ ان کے الفاظ نے طالب علموں سے لے کر صدور تک سبھی کو متاثر کیا۔ سن 1993 میں صدر بل کلنٹن کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی تقریب کے موقع پر انہیں ایک نظم پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا۔
Here, on the path of this new day, you may have the grace to look up and out and into your sister's eyes.
جنوبی افریقہ کے آنج ہانی صدر نیلسن منڈیلا نے 1994 میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کی رسم کے دوران مایا کی ایک نظم پڑھی تھی۔ گو کے مایا اینجلو کبھی کالج نہیں گئی تھی۔ انہیں 30 سے زیادہ اعزازی ڈگریوں، نیشنل میڈل آف آرٹس اور پریزیڈینشل میڈل آف فریڈم جیسے اعزازوں سے نوازا گیا۔ چند ہی دنوں میں انہیں میجر لیگ بیس بال کی جانب سے ان کے شہری حقوق کے لیے خدمات کے سلے میں ایک ایوارڈ دیا جانے والا تھا۔ خراب صحت کی وجہ سے انہوں نے یہ تقریب منسوخ کر دی تھی۔ ویک فارسٹ یونیورسٹی نے، جہاں وہ 3 دہائیوں تک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں، ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مایا ایک قومی خزانہ تھیں جن کی زندگی اور تعلیمات نے دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو متاثر کیا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ایک پاکستانی، امریکہ میں پلی بڑھی، یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا، مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو، اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ میں ہوں عائشہ گلانی، تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان مشتاق چھاپرا اس وقت موجود ہیں کراچی، پاکستان سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم مشتاق چھاپرا صاحب۔
سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یاسمین بی۔
بے حد شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کو اور آپ کے ادارے کو پاکستان بھر کے نادار بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے 100 سے زیادہ غربت زدہ شہری اور دیہی علاقوں میں 1000 اسکول قائم کرنے کا ہدف پورا کرنے پر سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ 1000 اسکول کا ہدف 10 سال کا آپ نے قائم کیا تھا، 18 سال میں پورا ہوا، اب اگلا ہدف کیا طے ہو چکا ہے اور اس میں اب وہ کتنے عرصے کا ہے اور اس میں آپ کیا کیا کچھ کریں گے؟
1000 اسکول 100 سے زیادہ شہروں میں تعمیر ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس سسٹم، کیونکہ الحمدللہ کامیاب سسٹم ہے، کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے انگریزی زبان میں لیوریج کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، 1000 اسکول بن گئے لیکن گورنمنٹ کے 180,000 یا 190,000 اسکول ہیں، ان میں کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ کافی پچھلے 10-15 سالوں میں چھوٹے چھوٹے لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں، جن علاقوں میں ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک ٹی سی ایف کا اسکول ہے تو 15-20 چھوٹے چھوٹے دوسرے اسکول ہیں، کیونکہ تعلیم کا مسئلہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے نہیں۔ 1000 اسکولوں سے اس کا حل نہیں ہے۔ تو اب ہمارا دو طرف پہ کام چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول ہیں، ان کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے ہم کوشاں ہیں کہ ان کی کوالٹی امپروو ہو جائے۔ ہم نے ایک سیل بنایا ہے ہمارے ہیڈ آفس میں، اب اس وقت پہ 78 اسکولوں میں हमने इंटरवेंशन मॉडल को शुरू कर दिया है। मतलब ये किताबें भी उनको दे रहे हैं, जिनको किताबों की जरूरत है, जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है उनको ट्रेनिंग से आशनाई दे रहे हैं। तो ये तो एक तरफ से काम हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि हमारे खुद के स्कूलों में ये हाल है कि हमारा बैलेंस जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो थोड़ा आउट है। मतलब ये है कि हमारे 1000 स्कूलों में 650 तकरीबन प्राइमरी है और 350 सेकेंडरी है। तो हमने अभी ये फैसला किया है कि कम से कम 350 या 350 और स्कूल हमको बनाना पड़ेंगे ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी 1:1 का रेशियो आ जाए, ताकि सारे बच्चों को ये कम से कम मैट्रिक तक की तालीम हमारे इदारे से मिलते हैं। मैट्रिक करवाने के बाद इनको कॉलेजेस के अंदर दाखला जो है उसकी भी हम हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और फिर उसके बाद उनको पैसे की जरूरत है किताबें खरीदने के लिए वो भी मुहैया करते हैं। हम खुद वो काम ना करें, जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या स्किल कोई स्किल इख्तियार करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने 2-3 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑपरेशन करके उनको एडमिशन दिलाते हैं।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रानी, तफसीलात फिक्रो फन में। नासरा सरफराज यानी रानी के वालिद गुलकारा मुख्तार बेगम के हैंड ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम ने खुद नासरा की परवरिश की जिम्मेदारी ली, लेकिन जब वो लाहौर से कराची चली गईं और नासरा को साथ लेकर जाना चाहा तो नासरा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनकी आवाज़ गाने के लिए मुनासिब नहीं। असल में नासरा गाने से ज्यादा रक्स और अदाकारी में दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा मुख्तार बेगम ने नासरा सरफराज का फिल्मी नाम रानी तजवीज़ किया। फिल्म महबूब में अनवर कमाल पाशा ने पहली मरतबा रानी को कास्ट किया। इसके बाद रानी ने बेशुमार फिल्मों में काम किया जिनमें हजार दास्तान, देवर भाभी, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, अंजुमन, तहजीब, उमराव जान अदा, नागमनी, सीता मरियम मार्ग्रेट, एक गुनाह और सही और चंद मेरे मखना उनकी चंद यादगार फिल्में हैं।
चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकनक नजरा रस नहीं नहंदा चखना चन मेरे मखना।
रानी ने टेलीविजन सीरियल्स ख्वाहिश और फरेब में भी काम किया। अगरचे उनकी परवरिश मुख्तार बेगम ने की, लेकिन बाद में रानी अपनी वालदा के साथ रहने लगी। उन्होंने 3 शादियां की।
आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में।
पहली शादी फिल्म डायरेक्टर हसन तारिक से और दूसरी शादी प्रोड्यूसर मियां जावेद कमर से की, जिन्होंने मुबैना तौर पर ये जानकर कि रानी को कैंसर जैसा मोजी मरज लाहक है उनको तलाक दे दी। वो इलाज की गरज से लंदन चली आईं, जहां उनकी मुलाकात मशहूर क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई। जल्द ही दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। राबिया की शादी के चंद दिन बाद ही 27 मई को 46 बरस की उम्र में इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उनकी मौत के कुछ ही अरसे बाद उनकी वालदा भी इस दुनिया से चल बसी। उनकी वालदा को आखिरी वक्त तक ये इल्म नहीं था कि रानी इस दुनिया में नहीं रही, और यूं रानी का ये फिल्मी सफर इख्तिताम पसीर हुआ। लेकिन वो अपने मखसूस अंदाज और बेहतरीन रक्स की वजह से आज भी लोगों के जहनों से महव नहीं हुई।
मुझे अपने दिल से उतरने
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو نیئر اور انجینئر محمد سلیمی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔